سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکیم ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کی زندگی سنوارتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے آیا. یہ دین کیسے غالب ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا اور آج ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ انصار اللہ بنے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. کیا؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی. ویزکیہم، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی، ان کے اخلاق کو سنوارا، ان کی سوچ، ان کے قول، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی شخصیت کو سنوارا. ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دی. والحکمہ، اور حکمت و دانائی یعنی احادیث کی تعلیم دی. آج بھی اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی قوم کو سنواریں، اس دنیا کے بھولے بھٹکے لوگوں کو، ترسے ہوئے لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو، ان کے اخلاق اور کردار سنواریں، ان کی دنیا اور آخرت کا بھلا کریں اور اللہ کے دین کی مدد کریں، تو یہی چار کام ہے کرنے کے، یہی سنت انبیاء ہے. اور آج کے دور میں بھی معاشرے کی اصلاح کے یہی چار بنیادی نکات ہیں. انہیں کے ذریعے لوگوں کو متحد کیا جا سکتا ہے، نفرتیں ختم کی جا سکتی ہیں، اور یہی ہمارے مقاصد ہیں. کیا؟ کہ لوگ اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹلی جڑ جائیں، اللہ کا کلام ان کے کانوں سے ٹکرائے، ان کے دلوں میں اترے، ان کے اندر ایک نور بھر جائے، ان کے دلوں میں خوشی سما جائے، ان کے اندر سے غم اور جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں. اللہ کی کتاب کو درست طریقے سے پڑھنا، تلاوت جیسے نازل ہوئی، جیسے اتری، اسی طرح. اور پھر صرف تلاوت نہیں، صرف قرآن کو پڑھ لینا قرآن کے ساتھ ہی نہیں، صرف حافظ بن جانا ہی نہیں، بلکہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، اخلاق سنوارنا. یعنی قرآن پڑھنے والوں کے جب تک اخلاق خوبصورت نہ ہو، یعنی ایسا ہی ہے جیسے ایک پھول ویسے تو بہت خوبصورت ہو لیکن اس کی خوشبو نہ ہو، تو قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے جب تک ان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس وقت تک دین کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات الٹا دین بدنام ہو کر رہ جاتا ہے. اور قرآن کی محض تلاوت اور قرآت اور خوبصورت پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی تعلیم، اس کو سیکھنا کہ اس میں کیا احکام ہیں، کیا حلال بتایا گیا، کیا حرام بتایا گیا، کیا کرنے کے کام ہیں، کن چیزوں سے روکا گیا، کن کو کر کے کامیابی ہوگی، کن کو کرنے سے ناکامی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ تعلیم ہی کے ذریعے آتا ہے. والحکمہ، اور قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے صرف انسانی عقل، صرف ڈکشنریز کافی نہیں، صرف ٹرانسلیشنز کافی نہیں، اس کے لیے حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی بہترین تفسیر فرمائی اپنے بول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی مطابقت میں قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں، جب تک ان کو ساتھ کوٹ نہ کیا جائے، ان کو نہ پڑھا جائے، تو قرآن کی سمجھ مکمل نہیں ہو سکتی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی اگر لوگ ان چیزوں سے تعلق نہ رکھے تو پھر بھٹکنے میں شک نہیں رہ جاتا. تو لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے، اور کھلے کھلے سے مراد کے سب کو نظر آتا ہے، سب پریشان ہیں لیکن حل سمجھ نہیں آتا. حل یہ ہے، یہ چار نکاتی پروگرام. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ قیامت تک بعد میں آنے والے لوگ. یعنی آپ کی رسالت اور بعثت صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، امیوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ سارے انسانوں کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست اور حکیم ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ان چیزوں سے شناسائی ہو گئی. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، یعنی بڑے سے بڑا علم فائدہ نہیں دیتا، خواہ انسان سب کتابوں کو رٹے ہوئے ہو، جب تک انسان اس پر عمل نہ کر لے. ایسے لوگ جو محض عالم ہوں لیکن عمل نہ کریں، ان کا حال بنی اسرائیل کا سا ہے کہ جن کے علماء تورات کا بہت زبردست علم رکھتے تھے لیکن اس کے احکام کی پابندی نہ کرتے، اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پابندی کرتے تھے. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زون میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی، آ پکڑے گی، بھاگ نہ سکو گے. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی آزان ہو جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یہاں نماز جمعہ کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ ایک فرض نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، البتہ چار قسم کے لوگوں پہ واجب نہیں، غلام، عورت، بچہ اور بیمار. فإذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز پڑھ لی جائے، نماز پوری ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اسلام میں پوری چھٹی کا کوئی تصور نہیں، جمعے کے دن عبادت کے لیے کام کی چھٹی ہے، عبادت کر کے پھر کام پہ آ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ جب انسان ان عبادات کا اہتمام نہیں کرتا تو دلوں کو مہر لگ جاتی ہے، پھر اللہ کی یاد نہیں آتی اور انسان مسلسل نقصان اٹھانے کی طرف چل پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے. ایک جگہ پر آپ نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اتنا سخت حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے. جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، خدا اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے. خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکات زکات نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی آزان سنے، اور جو اس سے مستثنی ہے لوگ وہ پیچھے ذکر کیے جا چکے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے تجارت دیکھی، او لہوًا، یا کھیل دیکھا، انفضوا الیہا، اس کی طرف مائل ہو گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. روایات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا، اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے کہ بستی کے لوگوں کو پتہ چل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے. 12 آدمیوں کے سوا سب بقی کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا. اور 12 مردوں کے علاوہ 7 عورتیں بھی شامل تھیں اس جمعہ میں جو وہاں سے نہیں اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی. یعنی جمع اگر بالکل ہی کسی بستی سے ختم ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کا عذاب ہی آ سکتا ہے. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی اس کے اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس قافلے کے پاس اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں جب باہر سے چیزیں آتی تھی تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ لوگ خرید لیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, یا یہ کہ کچھ چیزیں ایکسچینج ہوتی تھی. فرمایا کہ جو کچھ وہ تمہیں ملنے والا ہے اس سے بہتر اللہ تم کو دے گا. عبادت کا وقت عبادت کے لیے مخصوص رکھو. ہمارے ہاں بسا اوقات جمعہ تو بہت بڑی چیز ہے, نمازوں کے اوقات میں بھی نماز آزان ہو رہی ہوتی ہے اور بازار کے بازار بھرے ہوتے ہیں, خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ آزان ہو جائے تو اس کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے, اور اس حال میں اگر انسان کا انتقال ہو جائے اور فرض سر پہ لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو تو سخت حساب ہوگا. جمعہ کے آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو جمعہ کے روز غسل کرنا چاہیے, دانت صاف کرنے چاہیے, جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہو پہننے چاہیے, اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے روز غسل کرے اور حد تلم جان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے, یعنی تھورلی اپنے آپ کو صاف کرے, سر میں تیل لگائے یا خوشبو جو ہو وہ لگائے, پھر مسجد جائے اور دو آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے, پھر جتنی کچھ اللہ نے توفیق دی اتنی نماز پڑھے, پھر جب امام بولے تو چپ رہے, اس کے قصور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لگی ہوئی ہوں, اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا. یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولنے کی اجازت نہیں, کیونکہ بعض وقت انتظامیہ لوگوں سے زیادہ شور کرنا شروع کر دیتی ہے. چپ کراتے کراتے باقی آوازیں دب جاتی ہے, چپ چپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے. چپ کہنا بھی ممنوع ہے. اچھا یہاں تو عورتیں کم ہی جاتی جمعہ پڑھنے, لیکن سخت تکلیف ہوتی ہے حرم میں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے عربی میں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو عموماً خواتین آپس میں گپ شپ شروع کر دیتی ہیں. یعنی اللہ نے وہاں تو پہنچا دیا مگر یہ معلوم نہیں کہ یہاں بیٹھنے کا ادب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جمعہ کے روز خطبہ کے دوران میں بات کرنے والے شخص سے کہا چپ رہے تو تم نے بھی لہو حرکت کی. سورۃ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں کچھ اور زبان سے کچھ اور کہتے ہیں, تو جھوٹ کہتے ہی دل اور زبان کے اختلاف کو ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور لوگوں کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا, اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں, کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنے جسموں کو سنوارنے سے پڑی ہے. بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, یعنی تمہیں اٹریکٹ کریں بول کر, مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. یعنی اپنے درازی قد, حسن اور رانائی, عدم فہم اور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی لکڑیاں. دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن ان سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. یعنی کئی لوگ جو گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہ وڈن والز بناتے ہیں, اور وہ جو وڈن والز ہیں وہ دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتی ہیں, لیکن اس وڈ کا وہاں استعمال کیا ہے؟ ہاں اگر کوئی سرد ملک ہے تو سردی روکنے کے لیے تو اور بات ہے, لیکن محض دکھاوے کے لیے. تو فرمایا کہ یہ منافق بھی محض خود کو دکھاتے رہتے ہیں, دکھاوا کرتے رہتے ہیں. ان کے اندر خیر کچھ نہیں, کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرتے, کسی کو ان کی ذات سے کوئی بھلا نہیں ہوتا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اس طرح جیسے دیوار کے ساتھ لکڑیاں ٹیکی ہوئی ہوں, سمجھتے کچھ بھی نہ تھے. انہیں دیکھو تو ان کے جسم بہت شاندار نظر آئے, بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, مگر اصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہوں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, دھماکہ کہیں ہو سمجھتے ہیں یہ ان پہ ہوا ہے. یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو, کیونکہ منافقت دل میں بزدلی پیدا کرتی, خوف زدہ رہتا ہے انسان, کیونکہ دل کا شور ہوتا ہے نا. اللہ کی مار ان پر, یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں, اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں سے خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے مسلمان سب کچھ گھر بار سب مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اب مدینہ میں آ کر وہ بہت ضرورت مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات سے ان کی مدد فرمایا کرتے۔ تو یہ چونکہ مدینہ منافق مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے تو وہ اس سے باتیں بناتے، اچھا یہ ہم پہ مصیبت بن کے آ گئے، مت کرو خرچ، مت دو اللہ کی راہ میں، یہ سب انہیں پہ لگ رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں کو خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، نہ ہوگا کچھ کھانے کو اور نہ یہ یہاں رہیں گے، پھر تو ان کو کہیں اور ہی جانا ہوگا، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ منافق کی یہی تو بے سمجھی ہے کہ وہ اللہ کی بجائے کیا کرتا ہے، دنیا کے مال پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، خود کو عزت والا کہتے تھے اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ اچھا، ان کے اس جلن قرن کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اس کے سر پہ تاج رکھنے والے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے لوگوں کی ساری توجہ آپ کی طرف ہو گئی اور اس کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ سخت حسد اور غضب کا شکار ہوا۔ اس نے پھر اپنی ایک ٹولی بنائی اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہر وقت اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرتا رہتا، اور ایک اچھی خاصی جماعت 80 لوگوں کی اس کے ساتھ تھی، اور وہ ہر موقع پر، ہر جنگ کے موقع پر، ہر بھلائی کے موقع پر یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہی رہتے۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہوتی ہیں، مال اور اولاد، جب یہ سامنے آئے تو انسان اللہ ہی کے ذکر کو بھول جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہوں گے، آپ گھر جاتے ہیں، آپ کا ارادہ ہوتا ہے نماز کو دیر ہوگی، جلدی پہلے نماز پڑھو، لیکن بچے آپ کو چمٹ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہائے بےچارے سارے دن کے چھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑا ان کو ذرا کر لیں، ان کو فارغ کر کے اٹھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز خراب ہو رہی ہے، اچھا ذرا میں اس کو سمجھ کے تو نماز تسلی سے پڑھوں گی تاکہ خیال نہ آئے نماز، پھر اس میں لگ جاتے ہیں، پھر کسی اور کام ہے، اور پھر دیکھتے اوہ نماز تو جا رہی، جلدی جلدی چند سجدے ادا کیے۔ تو منافقوں کی نماز کا بھی کیا بتایا گیا کہ وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز، یہ منافق کی نماز، یہ منافق کی نماز۔ پوچھا گیا کون سی، آپ نے فرمایا وہ جو سورج کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر جلدی جلدی اٹھ کے چند ٹکرے مارتا ہے، ایسے جیسے مرغا زمین پہ دانا چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے، سارے کام نپٹاتے رہتے ہیں اور آخر میں نماز کے وقت تھک جاتے ہیں اور بس سر سے اتار پھینکتے ہیں۔ اسی لیے افضل ترین نماز کون سی ہے، جو افضل وقت پہ پڑھی جائے، ابتدائی وقت پہ، کیونکہ اس وقت انسان دل کی تسلی سے پڑھتا ہے اور بعد کی تو بس صرف بھگتانے والی بات رہ جاتی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا، تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ بلائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا باز نہیں آئے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں کسی ایک کو موت آ جائے، فیقول، پھر کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، اللہ تھوڑا وقت اور مل جاتا کہ میں کچھ نیک کام کر کے آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نماز کو ٹالتے ہیں نا، ایسے ہی ہم صدقے کو بھی ٹالتے ہیں، نیکی کے ہر کام کو ٹالتے ہیں، کل کر لیں گے، اچھا پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ پورا ہو جائے پھر ہو ہی جائے گا نا آخر، اتنی بھی کیا جلدی، اور پھر کیا ہوتا ہے، بھول ہی جاتا ہے انسان۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں کہ اوہ صدقہ کرتی تو اس مصیبت میں نہ آتی۔ فرمایا اس سے پہلے پہلے کر لو کہ موت کا وقت آ جائے، پھر کوئی کہے اے رب کیوں نہ مہلت اور بھی کہ میں صدقہ دیتا اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ کو ترس نہیں آتا کہ کون کس طرح رو چلا رہا ہے، بس وقت گزر گیا، جب تم نے اچھے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو اب وہ تم پر کیوں رحم کرے، کیونکہ اب تو تمہارا وقت ختم ہو گیا، مہلت آزادی ختم۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی، اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ فمنكم كافر، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے۔ ومنكم مؤمن، اور کوئی مؤمن۔ والله بما تعملون بصير، اور اللہ کو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی رسولوں کے انسان ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہانہ بنا لیا نہ ماننے کا، اور وہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، اس دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی کا کوئی ظلم کا بوجھ ہو، اسے چاہیے کہ یہی سبکدوش ہو جائے، دوسروں کے حق یہی دے جائے، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم تو ہوں گے ہی نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوا دی جائیں گی، وہاں تو نیکیاں بانٹنی پڑیں گی، جو سب سے مشکل ہے کمانا، مال سے بھی زیادہ۔ یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ، کیونکہ مال کمانے کا تو شوق ہوتا ہے سب کو نا، نیکی کمانے کا شوق نہیں ہوتا، تو جو کام شوق میں کیا جائے وہ تو پھر ہو ہی جاتا ہے، اور باقی مارے بندے والے کا تو پھر تھوڑا ہی رہ جاتا ہے نا معاملہ۔ فرمایا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں، کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پہ کیا ہو، جو کسی کا حق مارا۔ حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، بندے جب تک معاف نہ کرے وہ بھی معاف نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یہ بدلہ کیسے چکایا جائے گا جبکہ ہم قیامت کے دن ننگے بچے ہوں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا؟ فرمایا، اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال متاع نہ ہو۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی کو بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، تو ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی گئیں، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے، تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے گئے، اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ لہذا دنیا میں جس کسی کو کوئی تکلیف اذیت دی ہو، اس سے دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی، تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی مشکل وقت سے جو اللہ کا بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، تکلیف انسان کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتی ہے۔ اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ یہ دشمنی اولاد کی اور ازواج کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں، اللہ کی اطاعت نہ کرنے دیں۔ فرمایا ان کی بات میں نہیں آنا، ان سے محتاط رہنا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جھگڑا شروع کر دو، گھر میں فساد ڈال دو، نہیں، ان کی زیادتیوں کو معاف کر دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کرنے کے تین لفظ ایک جگہ اکٹھے ہیں کہ گھر والوں کو اتنی دفعہ معاف کرو، اور اگر افو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے تو رشتے بہت اچھے ہیں اور یہ چیزیں بہت محبوب ہیں انسان کو، لیکن انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ یعنی ویسے اپنی ذاتی زندگی میں وہ نیک تھا، لیکن بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، یا یہ کہ بچوں کی خاطر گناہ کے کام کیے، لہٰذا بچے اس کی کمزوری بن گئے اور جو نیکیاں کی بھی تھی وہ بھی غارت ہو گئیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، قرض حسن، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے۔ زبر